من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات عزیزان محترم فطرت انسانی اور اسلام کے عنوان سے ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو مرحلہ ناگزیر بھی ہے اور اہم بھی. دیکھیے کل کا انسان اپنی شکم کی آگ بجھانے کے لیے کچا گوشت کھاتا تھا, آج لذت کام و دہن کے لیے نت نئے پکوان تیار ہو گئے ہیں. کل کا انسان سر چھپانے کے لیے غاروں کو اپنی پناہ گاہ بناتا تھا, آج مختلف اقسام کی عمارتیں دیکھنے والوں کو نظر آ رہی ہیں. کل کا انسان ستر پوشی کے لیے پتوں سے کام لیتا تھا اور آج لباس کی تراش اور خراش دیکھنے کے قابل ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل بھی غذا کی ضرورت تھی, آج بھی غذا کی ضرورت ہے. کل بھی لباس کی ضرورت تھی, آج بھی لباس کی ضرورت ہے. کل بھی مکان کی ضرورت تھی, آج بھی مکان کی ضرورت ہے. انسان چاند پر ہی کیوں نہ اتر جائے, لیکن ماں کی ممتا وہاں بھی رہے گی, باپ کی شفقت وہاں بھی رہے گی. یعنی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عادت بدلتی ہے, فطرت تبدیل نہیں ہوتی. بات پہنچ گئی نا میرے سننے والوں تک؟ عادت بدل جاتی ہے. کل کچا گوشت کھا رہا تھا, آج انسان کچا گوشت کھانے کا عادی نہیں رہا. کل ستر پوشی پتوں سے کر رہا تھا, آج وہ پتوں سے ستر پوشی کرنے کا عادی نہیں رہا. تو عادت بدلتی ہے, فطرت تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ وہ فطرت ہے جس کے لیے آیت میں آواز دی, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. اب میں اس مرحلے سے کیسے آگے جاؤں؟ بڑا نازک اور بڑا عجیب مرحلہ ہے. اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ کسی دن کسی مقام پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑا گوشت نہیں کھاتا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے, شیر گھاس نہیں کھاتا یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے, کبوتر چڑیوں کا شکار نہیں کرتا یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے, باز شہباز عقاب وہ گھاس نہیں کھاتا اس کی فطرت کے خلاف ہے. تو یہ اپنی فطرت پر اس لیے چل رہے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے. بھائی پہنچ رہی ہے بات؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ دیکھو اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں آسانی سے اس مرحلے تک چلا جاؤں گا جس مرحلے تک آج جانا معین ہے. پروردگار نے ہر بچہ جو اس دنیا میں بھیجا اسے معصوم بھیجا. کبھی غور کیا ہے آپ نے آنے والا بچہ کیا گناہگار ہوتا ہے؟ ایک دن کا بچہ, ایک گھنٹے کا بچہ, یعنی جب آیا ہے تو معصوم, یعنی فطرت الہی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ جسے ہم بھیجیں گے وہ معصوم ہوگا. دیکھو کیسا عجیب و غریب نظام ہے. کیسا, رکوں گا نہیں یہاں پہ, لیکن مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات, تو ایک جملہ میں کہہ کے آگے جاؤں گا اور یہ جملہ اس قابل ہوگا کہ میرے سارے سننے والے اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں. یعنی اللہ نے جسے بھی بھیجا اسے معصوم بھیجا. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ نے جس بچے کو بھی بھیجا معصوم بھیجا, کوئی بچہ گناہگار نہیں آیا, معصوم آیا. کیا جانتے ہو کہ سارے عالم اسلام کے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث ہے, خصوصیت کے ساتھ محترم خواتین کو متوجہ کر رہا ہوں, پیغمبر نے کہا کہ بچہ جننے والی ماں جب بچہ جن دیتی ہے تو اس کے بعد اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جائے. بھائی عجیب مرحلہ ہے. یعنی فقط بچہ معصوم نہیں ہے, جس گود میں بچہ آیا وہ گود بھی معصوم. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کچھ اس مرحلے پر کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یعنی زچہ کو بھی معصوم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم بچے کی اس گود میں تربیت ہونی ہے. تو اللہ کا اتنا بڑا اہتمام عام انسانوں کے لیے کہ ان کی تربیت کے لیے گود کو معصوم بنا دے, اور محمد جیسا نبی ایک فاسق کے گود میں پلتا رہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو بہت زیادہ سہمت ہے سماعت نہیں ہے, لیکن جتنا بھی کچھ عرض کروں وہ آج کی حد تک بڑا غنیمت ہے. بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اللہ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا. اب تم اچھے بنو یا برے بنو یہ تمہاری مرضی, ہم تمہیں معصوم بھیجیں گے. توجہ رہے. اس لیے کہ کسی مسئلے پر روک لینا ہے. تمہاری فطرت قصبے معاش کام آتے ہو نا. کتنے طریقے ہیں قصبے معاش کے, فطرت پہ بات کر رہا ہوں, انسانی فطرت پر کتنے طریقے ہیں. بھائی عجیب و غریب مرحلہ ہے. پروردگار نے سورہ حجرات میں آواز دی, یا ایوہ الناس, 49 سورہ ہے قرآن کا, یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سنو انسانوں سنو, ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. تو یہ اکڑ کس بات کی؟ جب سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں تو پھر یہ اکڑ کس بات کی کہ یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, یہ کمتر نسل کا ہے, وہ برتر نسل کا ہے؟ بھئی یہ اکڑ کہاں سے آئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں اللہ کی نگاہ میں بہترین وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہو. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں کہ پروردگار نے پہلے ہی دن طے کر دیا تھا کہ جسے ہم بڑا کہیں وہ بڑا, جو خود بڑا بنے وہ بڑا نہیں. ابلیس کا قصہ ذہن میں آ گیا, اس نے یہی تو کہا تھا نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. ابلیس نے یہی تو کہا تھا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. بھائی توجہ رکھیے گا, میں اس سے بہتر ہوں. تو تو کون ہے اپنی بہتری کو تسلیم کروانے والا؟ تیری مجال کیا ہے کہ تو اپنی بہتری کو تسلیم کروائے؟ نکالے دونوں گئے, نکالے آدم بھی گئے, نکالا شیطان بھی گیا, لیکن ایک خلیفہ بنا کے نکالا گیا, دوسرا رجیم بنا کے نکالا گیا. بہت رہی ہیں نا باتیں. بھائی آگے آگے جاؤں گا میں. تو اب پروردگار نے طے کیا کہ جب ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمہارا معیار ہم معین کریں گے. فلاں کسان ہے, غریب ہے, اس لیے اس کی عزت نہ کرو. فلاں صنعت کار ہے, اس کی عزت کرو. نہیں, دنیا میں کمانے کے چار ہی تو ذریعے ہیں نا. پانچواں ہو تو آپ بتا دیں. پہلا زراعت, کھیتی باڑی کمانے کا ایک طریقہ, پیٹ بھرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا صنعت, کوئی چیز بنانا, ٹھیک. تیسرا تجارت, خرید و فروخت. چوتھا محنت, اپنی لیبر کو, اپنی محنت کو فروخت کر دینا, اس کے بعد اجرت لے لینا. بھائی چار ہی تو طریقے ہیں نا. پانچواں اگر ہو تو آپ بتلا دیں. زراعت, صنعت, تجارت, محنت. ہو گئی بات؟ خدا کی قسم ان پیشوں کی اہمیت دیکھنا. زراعت کرنے والے کو حقیر سمجھتے ہو نا. قرآن نے سورہ واقعہ میں آواز دی, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کھیتی تم نہیں کرتے, کھیتی میں کرتا ہوں. بھائی دیکھنا, اس لیے کہ کسی مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے کے جاؤں گا اور بہت آرام سے سلسلے فکر کو آگے لے جا رہا ہوں. زراعت تم نہیں کرتے, زراعت میں کرتا ہوں. کتنا بلند کیا ہے زراعت کے پیشے کو اسلام نے, کتنا بلند کیا زراعت کے پیشے کو, کہ اللہ کہتا ہے زارے تم نہیں ہو, زارے میں ہوں. اور اب صنعت, آواز دی قرآن نے, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ہم نے, بھائی عجیب و غریب آیت ہے اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا, ہم نے زرہ سازی کی صنعت سکھلائی. صنعت سکھلانے والے اللہ, صنعت کرنے والے داؤد نبی. تو کتنی اہمیت ہے زراعت کی, کتنی اہمیت ہے صنعت کی. اور اب تجارت, حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم سے بچا لے. وہ تجارت یہ ہے کہ میری مرضی خریدو, اپنے نفس کو بیچو. بھائی بہت بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ مجھے کام لینا ہے ان جملوں سے اپنی گفتگو کے مستقبل میں. تو سارے اللہ, صنعت کار اللہ, تاجر اللہ. دیکھا تم نے ان پیشوں کی اہمیت کو. اور اب چوتھا طریقہ محنت. تو محنت تو کر ہی نہیں سکتا, محنت میں کروں, محنت آپ کریں. وہ خدا جو کن کہہ کے پوری کائنات بنا دے, وہ محنت کیا کرے گا؟ وہ خدا جو کن کہہ کے پوری کائنات بنائے, وہ خدا محنت تو نہیں کر سکتا. تو بھائی محنت کی اہمیت سنو اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا, تاکہ یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. لیکن یہ جملے سنتے جاؤ, زارے اللہ ہے تم نہیں ہو, سانے اللہ ہے تم نہیں ہو, تاجر اللہ ہے تم نہیں ہو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان تینوں پیشوں کی اہمیت بتلاؤں؟ بھائی میں نے علی کو یہودی کے باغ میں زراعت کرتے دیکھا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. میں نے یہودی کے باغ میں علی کو زراعت کرتے دیکھا, میں نے علی کو رسول کی جوتی کے ٹانکنے میں صنعت کرتے ہوئے دیکھا, اور میں نے میسم تمار کی دکان پر خرمے کی تجارت کرتے ہوئے دیکھا. تو علی نے زراعت بھی کی, علی نے صنعت بھی کی, علی نے تجارت بھی کی. لیکن میرے ایک جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ علی نے زراعت کی جاگتے ہوئے, علی نے صنعت کی جاگتے ہوئے, اور علی نے تجارت کی سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہو تو تمار کی دکان پہ دیکھو, اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہو تو ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ دیکھو. بڑے نازک مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو میں بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں بھائی. توجہات مبذول ہے نا. رسول کے بستر پر سوتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے دیکھو بھائی. آیت نے آواز دی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے, میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمے پر توجہ دیجیے گا. ومن الناس من یشری نفسہ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ مرضی خریدتا ہے, یہ نہیں ہے. کیا ہے جملہ؟ من یشری نفسہ, جو بیچتا ہے یعنی سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. بھائی بات 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 پہنچائیے میرے محترم سننے والوں تک. سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. اب میں ایسے موقع پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کیا جملہ عرض کروں بھائی. سو گیا بستر پر. ہجرت بیان نہیں کروں گا, ہجرت بیان نہیں کروں گا, لیکن ایک جملہ کہے بغیر گزروں گا بھی نہیں. سو گیا رسول کے بستر پر. اور یہی تو کہا تھا نا میرے رسول نے, ایوکم یبیت علی فراشی, ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سونے والا؟ توجہ فرمائی آپ نے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی تم سو جاؤ, علی تم سو جاؤ. وہ جتنے بھی تھے نا ان سب سے کہا تھا کہ ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سونے والا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. رسول فضیلت بانٹنا چاہتے ہیں. بھائی ہے یا نہیں؟ رسول فضیلت بانٹنا چاہتے ہیں, امت فضیلت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک ہی بولا کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. اب رکے رہنا, ناگزیر ہے میرے لیے یہ جملہ, رکے رہنا. کیا کہا علی نے جب رسول نے کہا کہ ایوکم یبی تو علی فراشی, ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سونے والا؟ یہی تو کہا نا رسول نے. علی نے پلٹ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ ہاں. کہا میں تیار ہوں. علی کے کردار میں یہ پہلا موقع ہے جب رسول سے سوال کیا. دیکھو بڑے 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 نازک موقع پہ لے آیا ہوں میں. رسول کہنے لگے کہ یا علی ذوالعشیرہ کی دعوت دے آؤ. پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ ٹھیک. اچھا رسول کہنے لگے علی یہ مشکیزیں لو اور بدر کے کنویں سے پانی لاؤ. پوچھا ہوتا کہ یا رسول اللہ میں پہنچ بھی جاؤں گا؟ تو ہر موقع پر جو رسول نے کہہ دیا وہ علی نے کر دیا. یہ پہلا موقع ہے جب علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو یا علی یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو بتلانا یہ تھا کہ سونے سے جان بچے گی, ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. پہنچ رہی ہیں نا باتیں میرے سننے والوں تو پہنچ رہی نا. دیکھو پھر موضوع کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. اب میں یہاں پہ رکوں گا نہیں, پھر صحیح کبھی پھر صحیح, لیکن اب میں اس منزل سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو علی نے تجارت کر کے دکھلایا کہ تجارت کی اہمیت کیا ہے, صنعت کر کے دکھلایا بتلایا کہ صنعت کی اہمیت کیا ہے, زراعت کر کے بتلایا کہ زراعت کی اہمیت کیا ہے. اچھا اب بتاؤ محنت, اللہ محنت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا بھائی. ابھی طے ہوا ہے کہ کن کہہ کے پوری کائنات بنائے, ایک لمحے میں کائنات بنائے, ایک لمحے میں کائنات مٹائے, اتنا بڑا قادر مطلق ہے, محنت کیا کرے گا؟ تو اب کیسے ہم معلوم کریں کہ قرآن میں محنت کی اہمیت کیا ہے؟ تو خدا کی قسم میرے جملے کو یاد رکھنا, یہ جملہ تمہارے کام آ جائے گا. قرآن میں محنت کی اہمیت, بس اگر محنت کی اہمیت سمجھا سکا تو میں گفتگو کو آگے لے کے چلا جاؤں گا. بھائی سننا, مریم کو, جناب مریم سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں, معصومہ ہیں, طاہرہ ہیں,
متحرہ ہے حمل ہوا.
اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ ہم نے روح پھونک دی مریم کے بطن متحر میں, ہم نے روح پھونک دی. جناب مریم سلام اللہ علیہا چلی, بھائی سننا سننا کام کی بات کہنے جا رہا ہوں, چلی اپنے حمل کو چھپاتے ہوئے. فانتبذت من اہلہا مکانا شرقیا, مریم مریم اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر ایک مشرقی علاقے میں چلی گئیں. نہیں عزیزو, جب سننا ہے تو پھر سنو, جب سننا ہے نا تو پھر سنو, ذرا آرام سے سننا بھائی. یہ بھی کوئی سبحان اللہ کا موقع ہے.
بابا لے بلن نعرہ سلوا
ذرا جناب مریم سلام اللہ علیہ کے واقعے کو پہلے سے شروع کرتے ہیں, سننا بہت آرام سے. جناب مریم کی والدہ ماجدہ نے منت مانی تھی. اب قصہ ہے, آرام سے سن لو. توریت میں بھی ہے, قرآن میں بھی تھوڑا سا واقعہ ہے, اور قصص الانبیاء میں تو تفصیلات ہیں. توریت میں ہے, جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا میں اسے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی, وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے. اتفاق سے بیٹی پیدا ہو گئی, جناب مریم پیدا ہوئی. راہبوں میں جو بیت المقدس میں راہب رہا کرتے تھے, ان میں اختلاف رائے ہوا کہ اس بچی کو کون اپنی کفالت میں لے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب زکریہ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا. ٹھیک, یہاں تک تو بات آ گئی نا. جناب زکریہ کی کفالت میں آ گئی مریم, اور انہیں بیت المقدس کے کمروں میں سے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا. سننا, بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں, اور یہ بات اگر پہنچ گئی تو میری آج کی تقریر تمام ہو گئی. لیکن میں ذرا پیچھے سے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. اب آیت سنو, مریم کس کی کفالت میں ہے؟ زکریہ کی. زکریہ جب بیت المقدس سے باہر جاتے ہیں تو چونکہ بچی ہے نا, لڑکی, دروازہ بند کر کے تالا لگاتے ہیں, کنجی اپنی جیب میں رکھتے ہیں. دیکھنا, دیکھ رہے ہو نا سچویشن کو بھائی. کنواری لڑکی ہے, بند کیا, کنجی جیب میں رکھی, چلے گئے, واپس آئے کھولا. اب قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آیت دیکھو, اب اس جب تک میں یہ آیت نہ پڑھوں اس وقت تک وہ بعد والی آیت بیکار ہو جائے گی استدلال کے لیے. جب بھی, ترجمہ سنو, جب بھی زکریہ دروازہ کھول کر مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, زکریہ نے مریم کے پاس رزق دیکھا, کھانا دیکھا. بھائی آدمی گھبرائے گا نا کہ میں تو تالا بند کر کے گیا تھا, یہ کھانا کہاں سے آ گیا. کالا انا لگے ہاضا, پوچھا مریم یہ کھانا کہاں سے آیا, کالا تھوا من عند اللہ. مریم نے جواب دیا, اللہ بھیجتا ہے, اللہ بھیجتا ہے, اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دے. بھائی توجہ رکھنا, اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور اگر اس مرحلے پر بات کو مکمل کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. تو مریم کے پاس کھانا آیا, توجہ, مریم کے پاس کھانا آیا, جنت سے کھانا آیا. کیوں؟ اس لیے آیا کہ اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہے, فقط اللہ کی محبت ہے. بھائی بہت توجہ رہے. اور اب مریم کو درد سے عارض ہوا, مریم مشرقی علاقے میں گئی, اور مریم ایک مقام پر بیٹھ گئی. جب ایک مقام پر بیٹھ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے. اور اب قرآن کی آیت, مریم حزی علیہ کے بے جزع نخلتے تو ساقط علیہ کے روتبن جنیا. مریم مریم اس درخت کو ہلاؤ. نہیں بھائی, بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ ابھی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور میں وہاں تک پہنچا نہیں. بھائی عجیب بات یہ کہ فن تبادت من اہل مکان شرقیہ, مریم چلی مشرقی مکان کی طرف, تو تو بھائی چابی تو زکریا کی جیب میں ہے، یہ دروازہ کھلا کیسے؟ چابی تو زکریا کی جیب میں ہے، زکریا موجود نہیں ہے، یہ دروازہ کھلا کیسے؟ تو تاریخ ہدایت میں کل دو دروازے ٹوٹے ہیں، مریم کے لیے ٹوٹا کے باہر جاؤ، بنت عتیق کے لیے ٹوٹا کے اندر آؤ۔ پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تک؟ بھائی عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ مریم کے لیے دروازہ ٹوٹا، مریم باہر جاؤ، یہ بیت العبادت ہے، بیت الولادت نہیں ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ ٹوٹا کہ اندر آ جاؤ۔ بھائی دونوں خدا کے گھر ہیں، بیت المقدس بھی خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی خدا کا گھر ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، بنی اسرائیل کے لیے خدا کا گھر بیت المقدس، بنی اسماعیل کے لیے خدا کا گھر خانہ کعبہ، ایک میں بلایا جا رہا ہے، ایک سے نکالا جا رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا۔ تو اللہ کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کو دلیل مل جاتی کہ اگر کا خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں پیدا نہ ہوتا۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو کتنے لطیف اشارے ہیں جن سے گزرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اگر عیسیٰ بیت المقدس میں خدا کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کو قیامت تک کے لیے دلیل مل جاتی کہ اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں کیوں پیدا ہوتا۔ اور علی خدا کا بیٹا نہیں کہا گیا، علی خدا کہا گیا، تو اسے خدا کے گھر میں اس لیے پیدا کروایا کہ خدا پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں، اور کسی معین مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، حضی علیک بے جز ان نخلتے تو ساکت علیہ کے رتبن جنیا، مریم عیسیٰ پیدا ہو چکے، جناب مریم سلام اللہ علیہا زچہ ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ اچھا زچہ کو غذا کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی کمال دیکھنا، خدا کی قسم یہاں روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا۔ مریم اس تنے کو ہلاؤ جس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہو نا، خزی الیک بے جز ان نخلہ، اس تنے کو ہلاؤ تو ساکت علیہ کے رتبن جنیا، تمہارے اوپر تازہ خرمے ٹپکیں گے، رتبن خرمے، جنیا تازہ سوکھے ہوئے نہیں۔ بھائی اس تازہ پہ زور دے رہا ہوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام، بھائی توجہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ دسمبر میں ہوئی نا، دسمبر کے آخر میں، ٹھیک، شدید سردی کا زمانہ، اور خرمے کب پکتے ہیں؟ شدید گرمی میں۔ پہنچ گئی نا بات میرے محترم سننے والوں تک؟ تو بس اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ تو خرمے پکتے ہیں شدید گرمی میں، اور تنا ہلاؤ، میں تازہ خرمے گراؤں گا، تم اٹھا کے انہیں کھا لو تاکہ تم میں طاقت آ جائے۔ تو وہ پروردگار جو شدید سردی میں، دیکھو محنت کی اہمیت، وہ پروردگار جو شدید سردی میں تازہ خرمے پیدا کر سکتا ہے، کیا خرمے گرا نہیں سکتا کہ اٹھا کے کھا لو؟ یہ ہلانے کی شرط کیا ہے؟ تو کہنا یہ تھا کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، روزی دینا ہمارا کام ہے۔ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، لیکن نہیں، ابھی تو مجھے ذرا سا آگے لے جانا ہے، تھوڑا سا آگے لے جانا ہے اپنے محترم سننے والوں کو۔ اچھا تو درخت ہلاؤ، بھائی سننا، درخت ہلاؤ، خرمے گریں گے، انہیں اٹھا کے کھا لو۔ وہ بیت المقدس کے حجرے میں کیا ہو رہا تھا؟ جنت سے کھانا آ رہا تھا، اب یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے یا نہیں؟ اب یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے یا نہیں کہ جب تک مریم بیت المقدس کے حجرے میں تھی جنت سے کھانا آیا، ٹھیک ہے نا، اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہو گئے تو اب محنت کرو، ہلاؤ درخت کے تنے کو، خرما دیں گے لیکن درخت کے تنے کو ہلاؤ، تو پروردگار جنت سے اب کیوں نہیں بھیجتا؟ پروردگار جنت سے اب کیوں نہیں بھیجتا؟ اب یعنی بیت المقدس میں جنت سے کھانا بھیجتا رہا، اب جنت سے کھانا کیوں نہیں بھیجتا؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کل تک مریم کے دل میں فقط میری محبت تھی، اور آج سے عیسیٰ کی محبت آ گئی۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اب تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں نا میں، اور جب میں اس نتیجے تک پہنچ جاؤں گا تو میں اپنے سننے والوں کو ایک تلخیص پیش کروں گا اور گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ جب تک تنہا محبت تھی اللہ کی، جنت سے کھانا مریم کے لیے آتا رہا، اور جب عیسیٰ کی محبت اس محبت میں شامل ہو گئی تو جنت سے آنے والا کھانا رک گیا۔ تو اصول یہ ملا، اصول یہ ملا، بھائی توجہ رہے، عیسیٰ کی محبت پہ جنت سے کھانا نہیں ملے گا، موسیٰ کی محبت پر مادر موسیٰ کو جنت سے کھانا نہیں ملے گا۔ اصول یہ کہ اگر محبت میری خالص ہے تو جنت کا کھانا دوں گا، اگر اولاد کی محبت آ گئی تو جنت سے نہیں بھیجوں گا۔ محنت کرو، کھانا حاصل کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے میں رہی یا نہیں، اور جنت کا کھانا آتا رہا یا نہیں؟ تو اگر علی کی محبت خدا کی محبت نہ ہوتی تو جنت سے کھانا نہ آتا۔ بس میرے دوستو، تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے 3 دن جنت سے کھانا آیا یا نہیں آیا، اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں بچہ ہے یا نہیں، اور فاطمہ بنت اسد کے دل میں اس بچے کی محبت ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھو، ساری شرطیں جمع ہیں اور اس کے باوجود جنت سے کھانا آ رہا ہے۔ تو اگر علی کی محبت خدا کی محبت نہ ہوتی تو آتا ہوا کھانا رک جاتا۔ بھائی بچے بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، منت مانی شفا یاب ہوئے، جنت سے کھانا آیا یا نہیں؟ بس بس میرے دوستو، تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کو۔ حسنین بیمار ہوئے، منت مانی گئی، علی نے منت مانی، سجادہ نے منت مانی، گھر کی کنیز فضہ نے منت مانی، ان دونوں بچوں نے بھی منت مانی، ٹھیک ہے نا، بچے اچھے ہوئے۔ جب روٹیاں رکھی افطار کے وقت تو مسکین نے، یتیم نے، اسیر نے مانگا اور دے دیا۔ سب کو واقعہ معلوم ہے، اب میں اس واقعے کو تو سنانا نہیں چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ پیغمبر اکرم آئے، دیکھا کہ بچے زوف سے کانپ رہے ہیں، کہا بیٹی بات کیا ہے، بچے تو اچھے ہو گئے، یہ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کہا بابا گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، اور جو تھا وہ ہم نے دے دیا۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر باہر نکلے پھر اندر آئے، کہنے لگے بیٹی، اللہ نے تیرا مرتبہ مریم سے بلند کیا۔ دیکھ رہے ہو نا، اور اللہ نے سورہ حل عطا تیرے اور تیرے خاندان کی شان میں نازل کیا۔ سن رہے ہو نا، اور بیٹی اللہ نے یہ جنت کا خان بھیجا ہے جو تیرے لیے اور تیرے خاندان کے لیے ہے. گفتگو کو اس مرحلے پر میں ختم کر رہا ہوں یہ واقعہ جس تفسیر میں چاہے دیکھ لینا. جب سورہ حلقہ میں پروردگار نے واقعے کو بیان کیا تو اس جملے پہ ختم کیا, ان ہاذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی سننا, یہ تذکرہ ہے سننا, یہ آخری کلام ہے. اور آج نہیں معلوم کہ میرے محترم سننے والوں کو یہ پتا ہے یعنی کہ میں بہت بیمار ہوں, نہیں معلوم. اور اگر نہیں معلوم تو اب تو پتا چل ہی گیا ہوگا. تو میں نے طے یہی کیا تھا کہ ہر مجلس میں 30 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. جب تک بات مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک بات کو ختم کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی سننا آرام سے, حلتا کا واقعہ بیان کیا, جنت کا کھانا آیا, مریم سے درجہ بلند ہوا, ٹھیک. حل عطا کا سورہ اترا, حل عطا کے سورے میں, بس سننا دو جملے سننا, حل عطا کے سورے میں پروردگار نے واقعہ بیان کیا ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, ہوتے ہوتے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اس ایک آیت کو کوٹ کروں گا اور پھر جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے اسے کوٹ کروں گا اور اجازت لے لوں گا. جزاہم بما صبروا جنتا, ان آل محمد نے صبر کیا, ہم نے انہیں دنیا میں جنت دے دی. سن لیا, پھر سنو, جزاہم بما صبروا جنتا, آل محمد نے صبر کیا, ہم نے دنیا میں جنت دے دی. سن لیا نا دو مرتبہ, ہم نے دنیا میں جنت دے دی, دوں گا نہیں دے دی. نہیں ابھی کہاں, ابھی سنو, جاؤ جن آیتوں کو میں کوٹ کروں انہیں قرآن میں ضرور دیکھا کرو. 37واں سورہ, سورہ صافات, اس کی مسلسل آیتیں. سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انہ کذلک نزل المحسنین. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین انہ کذلک نزل المحسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین انہ کذلک نزل المحسنین. سلام علی نوح, وہ ہمارا مومن بندہ تھا, ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام و ابراہیم پر, وہ ہمارا مومن بندہ تھا, ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام و موسیٰ پر اور سلام و ہارون پر, یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے, ہم قیامت میں موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی جنت دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, اور آل محمد جزاہم بما صبروا ہم نے دنیا ہی میں دے دی. جسے چاہے داخل کرو, جسے چاہے روک لو. سن لیا نا, جزاہم بما صبروا. اس کے بعد فہرست گنائی ہے, فہرست کہ ہم نے دنیا میں جو آل محمد کو جنت دی ہے اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں, پوری ایک فہرست ہے, 7 آیتوں کی فہرست ہے, اسے بیان نہیں کروں گا. اور اس کے بعد اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے, اسے بھی بیان نہیں کروں گا. آل محمد کا شکریہ ادا کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ سلسلہ کلام میں اگلی تقریروں میں کہیں آ جائے. اب سنو, آل محمد کا واقعہ بیان کیا ہے نا, پنجتن کا واقعہ بیان کیا ہے نا, اب آیا سنو, ان ہاذہ تذکرۃ, یہ ہے تذکرہ, ان ہاذہ تذکرۃ, یہ ہے تذکرہ, فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جس کا جی چاہے اس تذکرے کو سن کر اللہ کے راہ پہ آ جائے. بس تقریر کو تمام کرنے والا ہوں. میرے سارے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, دو جملے بیان کروں گا لیکن یہ فضائل تو ختم ہو جائیں. بھائی سننا, ان ہاذہ تذکرۃ, آل محمد کے فضائل کیا ہیں, تذکرہ ہیں. بھائی یہی عرض کرنا تھا, قرآن کی اصطلاح میں آل محمد کا ذکر تذکرہ, آل محمد کی محبت تذکرہ, آل محمد کا بیان تذکرہ, آل محمد کی محبت اور مودت اور خدا آل محمد تذکرہ. تو اب میں پوچھتا ہوں اس بھرے ہوئے مجمع سے, بھائی تذکرہ کسے کہتے ہیں, آل محمد کو. تذکرہ کسے کہتے ہیں, آل محمد کے بیان کو. تذکرہ کسے کہتے ہیں, آل محمد کے فضائل کو. تذکرہ کسے کہتے ہیں, آل محمد کی مجلس کو. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں نے تو آل محمد کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد کی آیت پڑھ دی کہ ان ہاذہ تذکرہ تن. آل محمد کے جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ تذکرہ ہیں. تو طے ہو گئی بات، سورہ اخلاص میں بات طے ہو گئی، آل محمد کے واقعات کیا ہیں؟ تذکرہ ہیں. اب جاؤ سورہ مدثر میں دیکھنا، تین آیتیں پڑھوں گا. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں. سنا ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، خدا کی قسم اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں ممبر سے اس کا ترجمہ نہ کرتا. یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگنے والے وحشی گدھے ہیں. آیت ہے قرآن کی سورہ مدثر میں، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ وحشی گدھے ہیں. فرت من قسمرہ، اور ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. سن لیا آپ نے تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی. اب مجھے کیا معلوم بھائی، ہومر جمع ہے ہیمار کی، ہومر جمع ہے ہیمار کی. ہیمار ایک گدھا، ہیمارین دو، ہومر تین، یا حسب توفیق جتنے رائے آ جائیں. اس لیے کہ عربی لغت میں کم جمع کے سیغے میں کم سے کم تین ہوتے ہیں. تو ہومر گدھے، قسمرہ ایک شیر. بھائی اب سننا اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. ہومر گدھے، قسمرہ شیر. مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ہومر کون ہے، قسمرہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم. اب جو چیز میں نہیں جانتا اس کے لیے دعویٰ کیسے کر دوں؟ تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ہومر کون ہے، قسمرہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر ہومر سمجھ میں آ گئے تو قسمرہ سمجھ میں آ جائے گا، اگر قسمرہ سمجھ میں آ گیا تو ہومر سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جو ہومر ہے وہ قسمرہ نہیں ہے، جو قسمرہ ہے وہ ہومر نہیں ہے. تو مجھے ہومر تو نہیں ملے، قسمرہ مل گیا. خیبر کے میدان میں کہنے لگا، آن الذی سمت لی امی حیدرا زرغام و آجامن و لیتن قسمرہ، ارے میں ہوں قسمرہ، اب جو بھی مقابلے پہ آئے جا بھی آئے. عجیب مزہ ہے، بس بس میری تقریر. اور میرے عزیزوں، میری گفتگو آج کی حد تک اختتام پذیر ہوئی. قسمرہ شیر، اچھا شیر نہیں، شیر ببر. شیر کے لیے عربی میں لفظ اسد اور ببر کے لیے لفظ قسمرہ. تو تنہا علی قسمرہ نہیں ہے. بھائی سننا، اس خاندان کا ہر مرد قسمرہ ہے. دیکھو ایک جملہ عرض کروں گا، ایک جملہ. جو کام علی نے زندگی بھر اپنی ذوالفقار سے لیا، وہی کام علی اصغر نے ایک لمحے میں اپنی زبان سے لیا. آ گئی نا بات علی اصغر تک. اور شہزادے کا گہوارہ برآمد ہونے والا ہے نا. دیکھو اب ایام بہت زیادہ نہیں ہیں، اب عاشور میں بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا. چھٹی محرم کا سورج ڈوب گیا اور اس بچے کا جھولا برآمد ہونے والا ہے جس بچے نے اپنی مسکراہٹ سے ذوالفقار کا کام لیا تھا. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں, لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. جب حسین اکیلے ہوئے اور حسین نے آواز دی, حل من ناصر ینصرونا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا, تو راوی کہتا ہے کہ دو خیموں میں ہلچل مچی. ایک خیمے سے سید سجاد ایک ٹوٹا نیزہ لیے ہوئے باہر نکلے. بہت مختصر مصائب پڑھوں گا, بہت مختصر مصائب ہیں, لیکن یہ جملے سن لو. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے سید سجاد خیمے سے باہر نکلے. ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی سید سجاد پر, ام کلثوم سے پکار کے کہا, خود ہی ہے ام کلثوم, سجاد کو تھامو. جیسے ہی شہزادی ام کلثوم سجاد کے پاس گئی, کہا کہ بیٹے خیمے میں جاؤ, تو رو کے کہنے لگے, پھوپھی اما آپ نے دیکھا نہیں, بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ ایک خیمہ تھا جس سے استغاثے کی لبیک بلند ہوئی, اور دوسرا خیمہ جس سے گریے کی آواز بلند ہوئی وہ رباب کا خیمہ, اصغر کی ماں, اصغر کی ماں آئے خیمے کے دروازے پر. پوچھا کہ رباب یہ گریے کی آواز کیوں بلند ہے؟ شہزادی رباب نے رو کے کہا کہ والی, جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرونا کی آواز بلند کی, ویسے ہی بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو کی زمین پہ گرا دیا. کہا لاؤ لاؤ, شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں. کہا والی اتنی مہلت دے دو کہ میں اس کا لباس بدل دوں. ماں نے لباس تبدیل کیا, بالوں میں شانہ کیا, 6 مہینے کا بچہ ہے, بالوں میں شانہ کیا, آنکھوں میں کاجل لگایا. اتنی شدید گرمی تھی کہ حسین ابا کے دامن میں بچے کو لے کے چلے, اور فوج یزید یہ سمجھی کہ شاید حسین صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا اور کہا, اے قوم جفاکار, یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے, اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, اسے ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فوج یزید کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو دیکھا اور کہا, بیٹے یہ فوج میری بات کا اعتبار نہیں کر رہی ہے, تو بیٹے تو خود اپنی پیاس کا یقین دلا دے. ایک مرتبہ اصغر نے اپنی سوکھی زبان باہر نکالی, فوج یزید میں رونے کا گل پڑا, لیکن پھر بھی پانی نہ آیا. ایک مرتبہ حسین نے جلتی ریتی پہ اصغر کو لٹا دیا اور کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, تو لو میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب بھی کوئی نہ آیا تو ایک مرتبہ اصغر کو لیا, اللہ سے کچھ مناجات کر رہے تھے, ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا. راوی کہتا ہے کہ ادھر تیر چلا اور ادھر بچہ حسین کی گود میں منقلب ہو گیا. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سننا, آخری جملہ سننا, اس لیے کہ اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آخری جملہ, فن قلب السبیو بین یدی الامام, امام کی گود میں بچہ منقلب ہو گیا. اب امام کی ہمت نہیں ہے کہ رباب کے پاس بچے کو لے جائیں. جب لے جا رہے تھے نا پانی پلانے کے لیے, تو سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی. جیسے ہی حسین آئے کہا کہ بابا میں سمجھ گئی کہ آپ کو اصغر پیارا ہے, میں پیاری نہیں. کہا بیٹی کیسے سمجھ گئی؟ کہا بابا آپ نے اسے پانی پلا دیا, مجھے پانی نہیں.